بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولا سيما ابن الزهراء بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صلوات حضرات گرامی اور عزاداران فاطمی، کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو پہچان کر بی بی دو عالم تک آ جائے تو ممکن ہی نہیں کہ بی بی دو عالم تک ٹھہر جائے، بلکہ اگر کوئی بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا تک آ گیا تو حتماً اس کا انجام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت پر ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو رکھا ہی اس لیے تھا کہ جب کچھ حساس مواقع پیش آئیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان حساس مواقع پر جب کوئی اپنے آپ کو پیش نہ کر سکتا ہو اس وقت جناب زہرا اپنے آپ کو پیش کریں اور یہ ثابت کریں کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، اور بعد میں کوئی آنے والا یہ شکایت نہ کرے کہ پروردگار ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، بات بالکل مبہم نہ رہ جائے، اسی لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو حجت اللہ کہا گیا۔ اس لفظ کی نزاکت پر غور کیجئے گا، شاید اس زاویے سے کبھی نہ سنا ہو، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حجت اللہ ہیں۔ حجت کے معنی کیا ہیں؟ حجت اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے احتجاج کیا جاتا ہے، حجت وہ شے کہ جس کے ذریعے سے احتجاج کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم قیامت کے دن جناب زہرا کے ذریعے سے احتجاج کرے گا، جب میری زہرا نے تمہیں بتا دیا تھا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے تو کیوں تم نے حق کے سامنے سر نہ جھکایا؟ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اگر حجت اللہ ہیں تو صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے حجت خدا نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک کے افراد کے لیے حجت خدا ہیں۔ قیامت تک اگر کسی پر حجت تمام ہو سکتی ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے حجت تمام ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اساتید یہ فرماتے ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں تو محور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو بنائیں، اور سامنے والے کو یہ بتائیں کہ بنت رسول کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سامنے والے سے یہ پوچھیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ پیغمبر کی چہیتی بیٹی، اکلوتی بیٹی یا چہیتی بیٹی، پیغمبر کی اس بیٹی کی قبر آج بھی کسی کو نہیں معلوم۔ یہ کچھ سوالات معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے ایجاد کیے تھے۔ آپ بتائیں کیا ضرورت تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو پوشیدہ رکھنے کی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اس زمانے میں یہ شائبہ اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ قبر آشکار ہو جائے تو ممکن ہے کہ نعوذ باللہ کوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی توہین کرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب توہین کا شبہ ختم ہو گیا اور جب یہ احتمال ختم ہو گیا تو قبر بتا دینا چاہیے تھی۔ خود امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، جب تک یہ احتمال رہا کہ لوگ امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر کی توہین کریں گے اس وقت تک قبر پوشیدہ رہی، اور جب یہ احتمال ختم ہو گیا تو لوگوں کو بتا دیا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کہاں ہیں۔ اسی طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر قبر کو پوشیدہ رکھا تھا اور یہ احتمال تھا کہ لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی توہین کریں گے تو جب یہ احتمال ختم ہو گیا تو بتا دینا چاہیے تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہیں۔ جناب حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی نے ایک وظیفہ کیا، ایک وظیفہ پڑھا کہ کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی شخصیت ہیں، کہ کسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جناب زہرا کی قبر کہاں ہیں۔ اور پھر جب ان کا وظیفہ تمام ہوا تو انہوں نے خواب میں معصوم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ معصوم نے فرمایا مرعشی، جناب زہرا کی قبر کا پوشیدہ ہونا خدا کا ایک راز ہے، اور یہ کم از کم ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک یہ راز کسی پر آشکار نہیں ہوگا۔ یہ راز کسی کو نہیں بتایا جائے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہے۔ ہاں اگر آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قم میں جناب فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کیجئے، آپ کو وہی ثواب ملے گا کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا ثواب ہے۔ تو غرض، معصومین علیہ السلام نے قبر کو پوشیدہ رکھا، قبر کو پوشیدہ رکھنے کا کیا سر اور کیا راز ہے؟ معصوم آنے والی نسلوں میں یہ سوال بیدار کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے نبی کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی، اس نبی کی بیٹی کی قبر کا تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اور جب یہ سوال ذہنوں میں بیدار ہوگا تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا بنت نبی کے ساتھ یہ قبر کو چھپا دیا گیا، آخر ایسا کیا ہوا تھا اس زمانے میں بنت رسول کے ساتھ کہ بنت رسول کی قبر کو چھپا دیا گیا۔ اور اس طرح سے انسان اس طرف بیدار ہوگا اور انسان اپنے ضمیر کو بیدار کرے گا اور انسان دیکھے گا کہ آخر کیا ہوا۔ بہرحال اگر کوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ تک آ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت تک نہ جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو نہ نبی بنایا اور نہ امام بنایا۔ یہ سوال ذہنوں میں بیدار ہوتا ہے یا نہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ولایت ہے، اور ولایت کبرا ہے، عصمت ہے اور عصمت کبرا ہے، لیکن اس کے باوجود جناب زہرا نہ نبی ہیں اور نہ امام ہیں، نبی بھی نہیں امام بھی نہیں، لیکن نبی سے جدا بھی نہیں اور امام سے جدا بھی نہیں۔ یہ جملے یاد رکھیے گا، اس سے استفادہ کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پروردگار عالم نے جناب زہرا کو نہ نبی بنایا اور نہ امام بنایا؟ دو مقدمے تقریباً یہاں پر بیان کروں تاکہ اس سوال کا جواب ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اگرچہ پروردگار عالم نے جناب زہرا کو نہ نبی بنایا نہ امام بنایا، لیکن جب تک کسی نبی نے جناب زہرا کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا اس کو نبوت نہیں ملی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سب روایتیں ہیں۔ جب تک نبی نے جناب زہرا کی ولایت اور جناب زہرا کی عصمت کا اقرار نہ کر لیا اسے نبی نہیں بنایا گیا، نبی نہیں بنایا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہی صدیقۃ الکبریٰ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقۃ کبریٰ ہیں۔ یہ روایت غور سے سماعت فرمائیں جوان، ہی صدیقۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقۃ کبریٰ ہیں۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، قرون اولا، اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں، معنی بیان کرتا ہوں، قرون اولا حضرت فاطمہ زہرا کی معرفت پر گردش کر رہے ہیں۔ علماء نے بتایا قرون اولا سے مراد ادوار انبیاء ہیں۔ اب اس روایت کا معنی کیجئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ ہیں اور ادوار انبیاء فاطمہ زہرا کی معرفت کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ادوار انبیاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے گرد گھوم رہے ہیں، یعنی جب تک کسی نبی نے جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار نہ کیا اسے نبی نہ بنایا گیا۔ اور ہر امام نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا اقرار کیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نحن حجۃ اللہ علی خلقہ، ہم مخلوق پر پروردگار عالم کی حجت ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجۃ اللہ علینا، اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت خدا ہیں۔ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت بقیۃ اللہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف فرماتے ہیں، فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں حضرت بقیۃ اللہ کا دور درک کر لیتا تو ان کی خدمت میں رہتا۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، اور امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے جناب زہرا کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی ہر نبی نے جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار کیا اور ہر امام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا اقرار کیا، اس کے باوجود جناب زہرا نہ نبی ہیں اور نہ ہی جناب زہرا امام ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ سنیے، قرآن مجید کی آیت ہے، مشہور آیت، کیا آیت ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ ہمارے یہاں آیت کا دوسرا حصہ پڑھا جاتا ہے، یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر، آیت کا پہلا حصہ یہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے پیغمبر آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کس دن مایوس ہوئے یہ کفار؟ جب پیغمبر نے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فوراً یہ آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ پیغمبر کون ہیں کہ جنہوں نے نماز کا اعلان کیا مگر کفار مایوس نہیں ہوئے؟ پیغمبر نے روزے کا ابلاغ کر دیا لوگوں تک مگر کفار مایوس نہیں ہوئے، پیغمبر نے حج کر کے دکھا دیا مگر کفار مایوس نہیں ہوئے، زکات و خمس و جہاد الی آخر جتنی بھی تعلیمات اسلامی ہیں سب پیغمبر نے پہنچا دیا مگر یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فوراً آیت نازل ہوئی آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کیوں کفار مایوس ہو گئے؟ کیا کفار کو نماز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ کفار کے لیے سخت تھا نماز کو قبول کر لینا، پروردگار عالم کے بارگاہ میں اپنی ناک کو رگڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، توفیق چاہیے ہوتی ہے۔ سخت تھا کفار کے لیے روزہ و حج و جہاد اور الی آخر جتنی بھی تعلیمات پیغمبر اکرم نے پہنچائیں کفار نے تحمل کر لیا۔ کیوں تحمل کر لیا؟ کفار یہ سمجھ رہے تھے یتیم عبداللہ نے ہم تک نماز پہنچائی ہے، لیکن جب یتیم عبداللہ چلا جائے گا تو اس کے بعد نماز بھی چلی جائے گی، جب پیغمبر چلے جائیں گے تو پیغمبر کے ساتھ روزہ بھی چلا جائے گا، جب پیغمبر کو دفن کر دیا جائے گا تو پیغمبر کے بعد حج بھی دفن ہو جائے گا، اور پیغمبر نے جتنی بھی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کی ساری تعلیمات پیغمبر کے ساتھ چلی جائیں گی، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کفار سمجھ گئے اب وہ آ گیا جو نماز کو بھی بچا لے گا، جو روزے کو بھی بچا لے گا، جو حج کو بھی بچا لے گا، جو دین خدا کو بچا لے گا۔ اسی لیے فوراً یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پیغمبر اکرم اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم کا مطلب آپ کو معلوم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، کائنات کا ہدف بس ایک ہے، کیا؟ میم ہے میم دال، اب چاہے یہ ایک ہو یا پانچ ہو یا بارہ ہو یا چودہ ہو، لیکن ہدف کائنات کا ایک ہی ہے، کیا؟ میم ہے میم دال، حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ایسی حقیقت تھی کہ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی مقدمہ بنا آخری نبی کے لیے، توجہ فرمائیے گا، ہر نبی مقدمہ بنا آخری نبی کے لیے، ہر نبی نے جو بھی بیان کیا مقدمتاً بیان کیا آخری نبی کے لیے، اور خود ہر نبی نے بتایا کہ ہم خود ہدف نہیں ہیں، ہدف آخری نبی ہے، ہم اس کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے آخری نبی کے لیے زمینہ فراہم کیا اور بتا دیا کہ ہم بس آخری نبی کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں، ہماری ساری محنتوں کا ثمر آخری نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ بالکل سامنے کی مثال، مثلا عمارت بنا دی گئی مگر اوپننگ کون کرے گا؟ جو بڑا ہوگا۔ اسی طرح سے عمارت دین تعمیر کر دی گئی ہے، کون آئے گا جو اس عمارت کا افتتاح کرے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتیٰ ہر نبی کی شریعت شریعت محمدی کے لیے مقدمہ بنی، توریت آئی تاکہ تم شریعت محمدی کو تحمل کرنے کے قابل ہو جاؤ، زبور آئی تاکہ تم قرآن مجید کو تحمل کرنے کے قابل ہو جاؤ، انجیل آئی تاکہ تم قرآن مجید کو تحمل کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ اچھا یہ کتابیں کیوں بدل رہی ہیں؟ مالک یہ کتابیں بدلنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو تو قرآن مجید کو آخر میں بھیج رہا ہے پہلے بھیج دے، پہلے توریت آئے گی، پھر زبور آئے گی، پھر انجیل آئے گی، پھر قرآن مجید آئے گا، ایسا کیوں ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں دنیا میں ہوتا ہے، پہلے ایک مال بازار میں بھیج کر دیکھا کہ ہمارا مال چلا یا نہیں چلا، چل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مال بدل دیا گیا، دوسرا مال، یہ بھی نہیں چلا تو تیسرا مال، نعوذ باللہ، مالک تو بھی یہی کچھ کر رہا ہے نعوذ باللہ۔ پہلے تو نے ایک کتاب بھیجی، توریت بھیجی، دیکھا چلتی ہے لوگوں کے درمیان یا نہیں چلتی، پھر زبور بھیجی، کہا چلیے یہ بھی پسند نہیں آئی، پھر انجیل بھیجی، یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، پھر قرآن مجید بھیج دی گئی اور پھر لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، کیسا ہی تھا۔ پھر یہ کتابیں بدلنے کا فلسفہ کیا ہے، کیوں بدلی جا رہی ہیں کتابیں؟ پہلے تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے، پھر قرآن مجید ہے۔ اس کا واضح سا جواب یہ ہے، یہ ساری باتیں ہماری مقدماتی گفتگو ہیں، ایک جگہ پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ واضح سا جواب یہ ہے کہ ایسی کون سی جگہ ہے، کون سا ادارہ ہے جہاں چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں تحقیقاتی کتابیں پیش کر دی جائیں؟ ہے کوئی ادارہ؟ چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے ہاتھ میں تحقیقاتی کتابیں دے دی جائیں اور کہا جائے بیٹا یہ لیجیے، اب تحقیق کیجیے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں دی جا رہی؟ بچہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کتابوں پر تحقیق کرے، بچہ ابھی یہ کتابیں پڑھ نہیں سکتا۔ ابھی بچے کی سطح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی کتاب دی جائے گی، بیٹا پہلے اسے پڑھنے کی کوشش کرو، جب یہ سمجھ میں آ جائے تو دوسری کتاب ملے گی، اور جب دوسری کتاب پڑھ لو گے، سمجھ لو گے، پھر اس سے اوپر تیسری کتاب ملے گی، جب تیسری کتاب سمجھ میں آئے گی تو اس سے آگے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہارے ہاتھ میں پورا کتب خانہ دے دیا جائے گا۔ اب تم کتب خانے میں جانا اور تحقیقات کرنا، یہی کچھ یہاں بھی ہو رہا تھا۔ ابھی انسان کی عقل اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں زبور دی جاتی، پہلے توریت دی گئی، اس قابل ہو جاؤ کہ زبور کو سمجھو، اور جب زبور سمجھ میں آ جائے پھر تمہیں انجیل دی جائے گی، جب انجیل بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اس قابل ہو جاؤ گے کہ قرآن مجید کو سمجھ سکو، اب تمہیں قرآن مجید دیا جائے گا اور آواز دی جائے گی حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام ہو حرام الى یوم القیامہ، پیغمبر نے جو بھی حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے اور پیغمبر نے جو بھی حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، نہ حلال حرام ہوگا نہ حرام حلال ہوگا۔ کیوں؟ اب جاویدانی شریعت ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
خبردار، اب ان سے آگے بھی نہ جانا، ان سے پیچھے بھی نہ رہنا، یہی ہے تمہارے لیے سب کچھ۔ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ قرآن مجید کو سمجھ سکو۔ غرض کہنا یہ چاہ رہا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ہر نبی نے مقدمہ بنایا تاکہ لوگ پیغمبر کی شریعت کو تحمل کرنے کے قابل ہو جائیں، اور جب تم لوگ پیغمبر کی شریعت کو تحمل کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تب جا کر تمہیں پیغمبر کی، تمہارے ہاتھوں میں قرآن مجید دیا جائے گا تاکہ تم سمجھ لو۔ یہ دو تین مقدمے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ پہلا مقدمہ، جناب زہرا نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ نبی سے جدا ہیں نہ امام سے جدا ہیں، اور ہر نبی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں جناب زہرا نبی سے جدا نہیں ہیں، اس کی ایک دلیل یہ ہے، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بزعتم منی، اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ فاطمہ، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ بزعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، جگر کے ٹکڑے کو نہیں کہتے، ٹکڑا۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بزعتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ نبی کا ٹکڑا ہے یعنی کیا مطلب؟ نبوت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے کیا مطلب؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو پیغمبر مکمل بھی نہ ہوتے۔ اب کیوں پیغمبر مکمل نہ ہوتے، کیا فلسفہ ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ طے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ تو بزعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرے وجود کا حصہ ہے فاطمہ۔ پیغمبر کا وجود مکمل نہیں ہوگا اگر فاطمہ تو زہرا نہیں ہوں گی، پیغمبر کا وجود مکمل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے لو لاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی ہے، اے احمد یا احمد لو لاکھ لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ ہے حدیث قدسی، اور اس سے پہلے کہ دو جملے اور پڑھوں یہ فرق واضح کر دوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کچھ زبان پر جاری کیا ہے تو تین چیزیں بنی ہیں، اللہ رے طہارت زبان پیغمبر، جب بھی پیغمبر کی زبان پر کچھ جاری ہوا تین چیزیں بنی، یا قرآن بنا، یا حدیث بنا، یا حدیث قدسی بنی، اس کے علاوہ پیغمبر نے کوئی کلام کیا ہی نہیں۔ جب بھی پیغمبر نے کلام کیا یا قرآن بنا یا حدیث بنا یا حدیث قدسی بنی۔ اب تینوں میں فرق کیا ہے، فرق واضح کروں جوانوں کے لیے ان کے کام آئے گا، اور پھر یہ حدیث قدسی پڑھوں گا آپ حضرات کے سامنے۔ جہاں پر الفاظ اور مفہوم دونوں پیغمبر کے ہوں وہ ہے حدیث، جہاں پر الفاظ اور مفہوم دونوں خدا کا ہو وہ ہے قرآن، اور جہاں پر الفاظ پیغمبر کے ہوں مفہوم خدا کا ہو وہ ہے حدیث قدسی۔ اب یہ حدیث قدسی ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یا احمد لو لاکھ لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اے پیغمبر اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اے پیغمبر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہی ہے جو بیان کر رہا ہوں، اور ایک معنی ابھی آخر میں جب نتیجہ دوں گا تو آپ حضرات محسوس کریں گے۔ ایک معنی یہی ہے کہ فاطمہ پیغمبر کا حصہ ہیں، پیغمبر مقصود کائنات ہیں، کائنات پیغمبر کے لیے سجائی گئی ہے، کائنات اہل بیت کے لیے سجائی گئی ہے، پیغمبر کے لیے سجی ہے یہ کائنات، مقصود کائنات ہیں یہ کائنات، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو پیغمبر کا وجود مکمل نہ ہوتا، یعنی مقصد کائنات مکمل نہ ہوتا۔ اس پر کبھی بات کروں گا انشاءاللہ کہ کیوں مقصد کائنات مکمل نہ ہوتا اور کیوں ہے پیغمبر مقصود کائنات، کوئی دلیل ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ تو بہرحال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، کیوں پر، اب اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کیوں پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نہ نبی بنایا نہ امام بنایا۔ ہاں یہ طے ہے کہ جناب زہرا نبی بھی نہیں ہیں امام بھی نہیں ہیں، مگر خدا کی ولی ہیں، ولایت کا عہدہ ہے، اور ایسی ولایت جو ولایت کبریٰ ہے، اور ایسی عصمت جو عصمت کبریٰ ہے۔ اس کا معنی واضح کروں، عصمت کبریٰ کا معنی کیا ہے، ولایت کبریٰ کا معنی کیا ہے، ہم بچوں کو کیا یاد کراتے ہیں، اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ۔ آپ مجھے بتائیے کیا واقعا معصوم صرف چودہ ہیں؟ ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبر کہاں ہیں؟ کیا وہ معصوم نہیں ہیں؟ وہ معصوم ہیں، لیکن ہم نے، اور یہ جو ترتیب دی ہے یہ علماء نے دی ہے، یہ کسی عام انسان نے نہیں دی، کہ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ۔ ہمیں کہنا چاہیے اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء، بارہ امام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، یہ ہیں معصوم، لیکن نہیں، ترتیب دی گئی اللہ ایک، اور بالکل صحیح ہے ترتیب، اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چودہ۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جیسے معصوم یہ چودہ ہیں ایسا معصوم کوئی نہیں ہے۔ یا
یعنی عصمت کبرا ہے ان کے پاس، ان جیسی عصمت کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کسی نبی کے پاس بھی ان جیسی عصمت نہیں ہے۔ نبیوں نے پہلے ان کی عصمت کا اقرار کیا ہے، بعد میں پروردگار عالم نے انہیں نبوت دی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ساری روایات ہیں، اس پہ استدلال کیا علماء نے، بزرگ علماء نے استدلال کیا۔ بہرحال جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے نہ نبی بنایا نہ امام بنایا، مالک نبی بنا دیتا یا امام بنا دیتا، کہا نہیں نہ نبی بناؤں گا نہ امام بناؤں گا۔ کیوں؟ پروردگار عالم آواز دے گا، میں جانتا ہوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں پر نبیوں کی نبوتیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ توجہ فرمائیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں پر نبیوں کی نبوتیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی اور امامت کا تسلسل بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ جب آخری نبی کی نبوت خطرے میں پڑے گی تو سارے نبیوں کی زحمتیں ضائع ہو جائیں گی، چونکہ سارے نبیوں نے آخری نبی کے لیے مقدمہ بنایا تھا۔ اور اس آخری نبی کی نبوت کب بچے گی؟ جب اس آخری نبوت کے بعد سلسلہ امامت جاری ہوگا، کیونکہ یہ سلسلہ امامت ہے، یہ علی ہے جو آخری نبی کی محنتوں کو بچائے گا، اور جب آخری نبی کی محنتیں بچ جائیں گی تو سارے نبیوں کی محنتیں بچ جائیں گی۔ جب ایسا مرحلہ آئے کہ جب نبیوں کی نبوتیں بھی خطرے میں پڑ جائیں اور امامت کا تسلسل بھی خطرے میں پڑ جائے، تو کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو نہ نبی ہو، جو نہ امام ہو، جو نہ نبیوں سے جدا ہو، جو نہ اماموں سے جدا ہو۔ وقت پڑے تو نبیوں کے بھی کام آ جائے، وقت پڑے تو اماموں کے بھی کام آ جائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بچا کر رکھا کہ زہرا جب ایسا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو سامنے پیش کر دینا، نبیوں کی نبوتیں بھی بچا لینا، اماموں کی امامت بھی بچا لینا۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ایسا ہی کیا، کیونکہ جناب زہرا نے نبیوں کی نبوتیں بھی بچائیں، اماموں کی امامت بھی بچائی۔ نہ نبی تھیں نہ امام تھیں، لیکن نہ ادھر سے جدا تھیں نہ ادھر سے جدا تھی، اسی لیے پروردگار عالم نے حدیث قصہ میں محور تعارف فاطمہ زہرا کو بنایا اور آواز دی، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، بس ایک فاطمہ ہے جو یہاں سے بھی ملی ہے، یہاں سے بھی ملی ہے، یہاں سے بھی ملی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بچا کر رکھا، فاطمہ جب ایسا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اور فاطمہ زہرا نے اپنے آپ کو پیش کیا، ایسا پیش کیا، ایسے سوالات بیدار کر کے گئی ہیں جناب فاطمہ تو زہرا قیامت تک کے لیے، کہ اگر کہیں پھنس جاؤ تو مجھے پڑھ لینا، سمجھ میں آ جائے گا حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ ایسے ایسے سوالات بیدار کیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، انشاءاللہ کل پرسوں بیان کروں گا۔ جناب زہرا نے آخری عمروں میں ختم کر دیا اپنے آپ کو، پگھلا دیا وجود امیر المومنین علی علیہ السلام میں۔ اور آوازی علی، مصائب میں یہ جملہ انشاءاللہ پڑھوں گا، میں آپ کے ساتھ تھی جب آپ کے لیے آسائشیں تھیں، اور میں آپ کے ساتھ تھی جب آپ کے لیے مشکلات تھیں۔ کنت معک، میں آپ کے ساتھ تھی، کنت فی خیر، جب آپ خیر میں تھے، کون تو معاک، کنت فی شر، جب آپ مشکلات میں تھے تب بھی میں آپ کے ساتھ تھی، یا علی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں گئی۔ اور فاطمہ زہرا نے ہر ہر مرحلے پر امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا، نہ یہ کہ ساتھ دیا، کل تک دوبارہ اپنے موضوع پر آ جاؤں، نہ یہ کہ فاطمہ تو زہرا نے ساتھ دیا بلکہ بچا لیا امیر المومنین علی علیہ السلام کو، بچا لیا علی علیہ السلام کو۔ آج مصائب میں یہ بات بیان کروں گا کیسے بچایا۔ کل آپ حضرات کے سامنے یہی بات بیان کر رہا تھا کہ سورہ کہف میں جو ہم نے موضوع بنایا تھا، جو آیت ہم نے موضوع بنائی، بس وہاں تک لے کر جاؤں گا اور بس بات اس کے بعد تمام کر دوں گا۔ سورہ کہف میں پروردگار عالم نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بس بہت مختصراً ایک جگہ تک جاؤں اور پھر آج بھی تقریباً یہ واقعہ پورا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں بیان کرنا ضروری تھیں تاکہ ہمارے لیے موضوع بہت زیادہ واضح ہو جائے۔ جناب خضر علیہ السلام کے دل میں عجب داخل ہوا اور پروردگار عالم نے حکم دیا جناب خضر علیہ السلام کو کہ جا کر میرے بندے موسیٰ کی مدد کیجیے، اور یہاں سے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے کہ آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، مگر جا کر جناب خضر سے کچھ سیکھیے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وسیع یوشع ابن نون کو ہمراہ لیا اور جناب خضر کی تلاش میں نکل گئے۔ جناب موسیٰ جناب خضر کی تلاش میں نہیں ہیں، بلکہ وقت کے ولی کی تلاش میں ہیں۔ یہ سارے نکات یاد رکھیے گا تاکہ آخر میں ان سے استفادہ کریں گے ہم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کی تلاش میں نہیں ہیں، بلکہ بلکہ اپنے وقت کے ولی کی تلاش میں، اور آواز دی وقت کے ولی کے لیے زحمتیں کرنا پڑتی ہیں، وقت کے ولی کے لیے زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا اشہد ان علی ولی اللہ، اس کے بعد بات تمام نہیں ہوتی، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ جو فرمائیں، جب ہم نے یہ کہہ دیا اشہد ان علی ولی اللہ، اس پر بات تمام نہیں ہے، بات شروع ہوئی ہے، اب تو ذمہ داریاں آئی ہیں تمہارے کاندھوں پر۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام وقت کے ولی کی تلاش میں نکل گئے، اور پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر دونوں نے جناب موسیٰ اور جناب یوشع دونوں نے جناب خضر کو ڈھونڈ لیا، اور پروردگار عالم نے عجیب تعبیر استعمال کی، فوجدا عبدا من عبادنا۔ ابھی آیت کے اس حصے تک بات رہے گی، باقی بات انشاءاللہ کل، ہماری گفتگو سلسلہ وار چلے گی، درمیان میں جو بھی نہیں آئے گا وہ پھر نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بہرحال قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق بہت ہی پیاری تعبیر استعمال کی قرآن مجید نے، فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں نے خضر کو پایا، آواز دی ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اور وہ بندہ کون ہے؟ جناب خضر۔ جناب خضر کون ہے؟ جناب موسیٰ کے استاد۔ یعنی پروردگار کہنا چاہ رہا ہے ہماری طرف سے آنے والے ہر عہدے کی بنیاد ہماری بندگی ہے، ہماری راہ میں جو جتنا آگے ہوگا اس کو اتنا ہی بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ کیوں پروردگار عالم نے انہی کو امام بنایا۔ جیسے بعض جوان سوال کرتے ہیں، اس جملے کی ضمن میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ کیوں پروردگار عالم نے انہی کو امام بنایا۔ ہمیں امام بنا دیتا تو ہم بھی یہ کر لیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جو بنایا ہے وہ کر لیجئے، پھر یہ سوال بہرحال اپنی جگہ ہے کہ کیوں پروردگار عالم نے انہی کو امام بنایا، ہمیں پروردگار نے امام کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عالم الست میں، اس عالم میں کہ جس عالم میں ہم سب تھے، قیامت تک آنے والی مخلوقات اس عالم میں تھیں، اس عالم میں پروردگار عالم نے عہد لیا کہ آیا میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب سے پہلے جن لوگوں نے پروردگار عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا ان کی تعداد تھی 14۔ سب سے پہلے، بالکل بلا فاصلہ، چونکہ بلا فاصلہ اقرار کیا تو بلا فاصلہ خلیفہ بھی بنے انہوں نے، بلا فاصلہ، جیسے ہی کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، 14 نے بلا فاصلہ کہا کہ ہاں پروردگار تو ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے اور اقرار کیا، ان کی تعداد تھی 5، وہ بنے اولو العزم پیغمبر۔ اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے اقرار کیا، وہ بنے نبی۔ اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے اقرار کیا، وہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخر تک یہ سلسلہ گیا، اور بعض لوگوں نے اقرار ہی نہیں کیا۔ کیوں پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا، ہمیں امام کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ بندگی کی دوڑ میں یہ سب سے آگے تھے، کیونکہ خدا کی بندگی کی دوڑ میں یہ سب سے آگے تھے، لہذا پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا۔ اور اس سے پہلے کہ امام بناتا پروردگار عالم نے انہیں بندہ بنایا۔ حدیث میں آیا اس سے پہلے کہ پروردگار عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبی بناتا بندہ بنایا، اور اس سے پہلے کے رسول بناتا نبی بنایا، اس سے پہلے کے خلیل بناتا رسول بنایا، اور جب یہ سارے صفات جناب ابراہیم میں جمع ہو گئے تو آواز دی انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. پس اگر ابراہیم، اب اس کو برعکس کیجیے، اگر ابراہیم بندے نہ ہوتے تو نبی بھی نہ ہوتے، بندے نہ ہوتے تو رسول بھی نہ ہوتے، بندے نہ ہوتے تو خلیل بھی نہ ہوتے، بندے نہ ہوتے تو امام بھی نہ ہوتے. تو پس پروردگار عالم کی طرف سے آنے والے ہر عہدے کی بنیاد پروردگار عالم کی بندگی ہے، اور اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تین جملوں میں واضح کیا. آواز دی الہی کفا بی عزن، جوان غور سے سنیں، الہی کفا بی عزن ان اکونا لک عبدا. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے تین جملے لکھے ہیں، الہی کفا بی عزن ان اکونا لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام. وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا، پروردگار میرے افتخار کے لیے بہت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. کہاں ملیں گے یہ جملے؟ کون ہمیں بات کرنا سکھاتا اگر یہ نہ ہوتے؟ کون ہمیں بتاتا کہ پروردگار عالم سے بات کی جاتی ہے اور کیسے بات کی جاتی ہے؟ کون ہمیں بتاتا کہ پروردگار عالم سے کیسے کلام کیا جاتا ہے؟ ہم تو ہم آواز دی سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی. اگر یہ نہ ہوتے تو ملائکہ کو بھی نہ آتا کہ پروردگار عالم سے بات کیسے کی جاتی ہے. کہ علماء بتاتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو خلق کیا اور جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں، جناب جبرائیل نے فرمایا پروردگار تو ہے، میں ہوں. پھر پوچھا جبرائیل بتاؤ تو کون ہے اور میں کون ہوں، پھر جناب جبرائیل نے فرمایا پروردگار تو ہے، میں ہوں. اور پھر اس طرح سے تو میں ہوتی رہی بہت دیر تک. پھر اس وقت وہی آیا مشکل حل کرنے کے لیے جو مشکل کشا تھا، اور اس نے آواز دی جبرائیل کہتے کیوں نہیں ہو، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. ایسا نہیں کہ جناب جبرائیل جانتے نہیں تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے کہ پروردگار کون ہے، معرفت رکھتے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پروردگار سے کلام کیسے کرنا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے خدا سے کلام کرتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دوسروں پر احتجاج کرنا ہو تو ہمارے پاس ان کا ایک معجزہ ان کا کلام ہے. توجہ فرمائیں، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کسی سے بحث پھنس جائے اور سمجھ میں نہ آئے، کوئی معجزہ مانگے تو ان کا کلام پیش کیجیے گا، ان کی دعائیں پیش کیجیے گا. دنیا پر ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ لاؤ ان جیسا کلام دکھاؤ، اگر تمہارے پاس ہے تو لا کر دکھاؤ کہ کیسے خدا سے بات کی جاتی ہے. آواز دی الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ جیسا کوئی انسان نہیں کہہ رہا کہ جس کے پاس کچھ نہیں، جب دنیا کی رنگینیوں سے تھک گئے، جب در در کے ٹھوکریں کھا لیں، جب کوئی ہمارے کام نہ آیا تو خدا یاد آیا. یہ وہ ہے کہ عزتیں جس کے گھر کا طواف کرتی ہیں، عزتیں ان کے قدموں سے لپٹ کر عزت بنتی ہے، عزتیں ان کے سامنے سر جھکاتی ہیں. لیکن اس کے بعد جن کے گرد عزتیں گھومتی ہوں وہ آواز دے رہے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کہہ سکتے تھے پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں نے نبی کی آغوش میں آنکھیں کھولی، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں نے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی، کہہ سکتے تھے پروردگار بتوں کو میں نے توڑا، پروردگار دوشے پیغمبر پر میں چڑھا، پروردگار پیغمبر کی بیٹی سے شادی میری ہوئی، پروردگار خیبر و خندق و احد میں نے سر کیا، پروردگار علم میرے کاندھوں پہ سجا، پروردگار مرحب و انتر کو میں نے مارا، پروردگار نبی کی مدد میں نے کی، پروردگار تیرے دین کی مدد میں نے کی، پروردگار مسجد میں میری شہادت ہوئی، کچھ نہیں کہا، کہا تو یہی کہا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر بندہ نہ ہوتا تو کوئی فضیلت نہ ہوتی، ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر، اگر میں خدا کا بندہ نہ ہوتا تو کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی، ہر فضیلت کی بنیاد خداوند عالم کی بندگی قرار پا رہی ہے، اور پھر ایک مرحلے تک جانا چاہ رہا تھا لیکن آج پھر بات یہاں پر روک رہا ہوں، موضوع سے میں غافل نہیں ہوں، موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا محافظہ ولایت ہیں، اور ایک طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ آخر میں نتیجہ نکلے گا تو محسوس کریں گے، جناب زہرا محافظہ ولایت ہیں، اور اس کے لیے جناب زہرا نے سب کیا، ساری اذیتیں جھیلی، ہاں امام کو بچا تو لیا مگر بچانے کے لیے فاطمہ نے بہت زحمتیں کی، امام کو بچانے کے لیے رخسار نیلے ہوئے، امام کو بچانے کے لیے پسلیاں توڑی گئیں، امام کو بچانے کے لیے ہاتھوں پر ورم آیا، عزیزان گرامی آج روز شہادت تھا، یا جملے بدل دوں یہ رات فاطمہ کی شام غریباں ہے، یہی وہ پہلی رات تھی کہ جو حسنین نے پہلی مرتبہ بغیر ماں کے گزاری، یہی وہ پہلی رات تھی کہ زینب ماں کے سائے سے محروم ہوئی، حسنین ماں کے بغیر نہیں رہتے تھے لیکن آج کی رات ماں کے بغیر سونا ہوگا، کوئی بھی بیٹی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتی لیکن زینب اب فاطمہ کے بغیر سونا ہوگا، ہاں فاطمہ نے بہت اذیتیں اٹھائیں، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں یہ مصائب جناب فاطمہ کے مصائب ہیں یا امیر المومنین کے مصائب ہیں، اس پر کبھی سوچئے گا، ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوتا ہے، ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ سخت یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کے ساتھ جسارت کی جائے اور وہ کچھ نہ کرے، امیر المومنین کے سامنے جناب زہرا کے ساتھ جسارت ہو رہی تھی، اور کیسی جسارت کلاپ حضرات کے سامنے پڑھا، ابھی مزید پڑھوں گا، وہ دروازہ کل پڑھا آپ حضرات کے سامنے کہ وہ دروازہ کہ جس دروازے پر ملائکہ بھی رک جاتے تھے اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد فاطمہ پر دروازہ گرایا جا چکا، دروازہ گرا محسن شہید ہو گئے، یہ جملہ کیسے پڑھوں لیکن مقاتل نے لکھا ہے دروازہ گرایا محسن شہید ہو گئے، جب فاطمہ اٹھیں تو دروازے کی کیل فاطمہ کی پسلی میں گڑ گئی، لیکن لیکن ہاں فاطمہ نے ان ساری باتوں کے باوجود علی کو چھوڑا نہیں، علی کا پٹکا تھام لیا، کل یہاں تک پڑھا تھا، علی کا پٹکا تھام لیا، لیکن پھر ایسا ظلم ہوا کہ گھبرا کر پٹکا چھوڑا، جاؤ علی خدا حافظ، امیر المومنین کو کھینچتے ہوئے مسجد میں لے آئے۔ فاطمہ نیم غشی کے عالم میں ہیں، ایک مرتبہ بیدار ہوئیں، بیدار ہو کر کہنے لگیں، اینا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ فضہ نے کہا بی بی علی کو لے گئے، آواز اسماء مجھے اٹھاؤ۔ ایک طرف سے اسماء نے اٹھایا، ایک طرف سے فضہ نے اٹھایا، بی بی کو اٹھا کر مسجد لے کر آئے۔ اب جو دیکھا کیا دیکھا، علی کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، گلے پر تلوار رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں علی بیعت کرو۔ بس اتنا دیکھنا تھا، فاطمہ زہرا نے فوراً کہا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں، میرے بچے اس کے فصیل سے کم نہیں ہیں، ابھی نبی کی لحد پہ جاتی ہوں، ابھی تمہارے لیے بد دعا کرتی ہوں، چھوڑ دو ابو الحسن کو۔ یہ کہہ کر فاطمہ چلی، ابھی کچھ دور آگے ہی بڑھی تھی، امیر المومنین نے اشارے سے سلمان کو بلایا، سلمان سے کہنے لگے سلمان جلدی سے فاطمہ کو روکو۔ سلمان دوڑے ہوئے آئے، بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ کہ سلمان دیکھ نہیں رہے، یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے بی بی علی ہی نے روکا ہے۔ ایک مرتبہ واپس آئیں، کہنے لگے جب تک میرے سامنے علی کو چھوڑ نہ دو گے میں یہاں سے نہ جاؤں گی۔ یہی وہ موقع تھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہوئیں، لوگوں پر خوف طاری ہوا، رسیاں کھلی، تلوار ہٹی، بی بی تماچے کھائے، پسلیاں ٹوٹی، مگر مسجد میں جا کر تلوار کے نیچے سے امام وقت کو لے تو آئیں، لیکن ہاں وہ بہن کیا کرے، 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، ضربتیں ماری جا رہی تھی، اے عمر ساتھ میرا ماں جایا۔ میں یہاں پر ختم کر دیتا، بس ایک جملہ سن لیجئے، آج شام غریبہ ہیں۔ بس اس کے بعد فاطمہ زہرا دوبارہ گئیں دربار میں، اور جانے کے بعد کچھ ایسا ظلم ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہے جب گئی ہیں تو جوان تھی، باہر آئی ہیں تو بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ فاطمہ اس حال میں کھڑی رہی جس حال میں کوئی خاتون کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جب بھی نبی کے پاس جاتی ہیں نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، جس کے احترام میں نبی بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج وہ فاطمہ کھڑی رہی، مسجد میں سب بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے کہنے لگے فاطمہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ جس کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہو، جس کی شان میں آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہو، اس کے لیے کہہ رہے ہیں بی بی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بھی بی بی نے گواہیاں دی، استدلال کیا، لکھنے والے نے لکھ دیا فاطمہ یہ آپ کا ہے، بس ختم کر رہا ہوں، فاطمہ یہ آپ کا ہے۔ فاطمہ خوشی خوشی چلی، مدینے کی گلیوں سے گزر رہی تھی، امام حسن کو ساتھ لیا ہوا تھا، دوسرا آیا، آ کر کہنے لگا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فاطمہ نے دکھایا، دیکھو یہ مجھے لکھ کر دیا ہے، فدق میرا ہے، اتنا سننا تھا۔ وہ پرچہ فاطمہ سے لیا، پھر ایسا ظلم ہوا، پھر ایسا ظلم ہوا، فاطمہ کی کالی چادر مدینے کی گلیوں میں سفید ہو گئی۔ امام حسن اپنی عمر کے آخری حصے تک مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، کسی نے پوچھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ تو امام نے بتایا میں بہت چھوٹا تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، یہی وہ گلی تھی جس گلی میں میری ماں کو مارا گیا، میں بہت چھوٹا تھا دیکھ رہا تھا میری ماں کو مار رہے تھے، ہائے اماں کاش بڑا ہوتا آپ کو بچا تو لیتا، وا فاطمہ